السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہارنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام، جبکہ انجینئر ہیں سلیمان تارو والی۔ آج کے اس لائن اپ میں جو موضوعات شامل ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، ان میں ہم سب سے پہلے جائزہ لیں گے پاکستان کے مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں کے اوپر پاکستان کو مختلف اوقات میں مختلف طرح کے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے کیا کیا جانا چاہیے کہ اپنے پڑوسی ملکوں کے تحفظات دور ہوں، اور پڑوسی ممالک سے پاکستان کیا توقعات رکھ سکتا ہے۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ، اس میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 22 ملین یعنی 2,20,00,000 کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور سب سے زیادہ بچے جو ہیں سکول سے جو باہر ہیں وہ بلوچستان صوبے سے ان کا تعلق ہے۔ سو بلوچستان کے صوبائی وزیر تعلیم ہمارے ساتھ ہوں گے، اور باقی ذکیہ شاہنواز صاحبہ پروونشل منسٹر ہیں پنجاب کے اندر، وہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ تعلیم ترجیحات میں کہاں کھڑی ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے۔ اور پروگرام کا ہمارا جو تیسرا حصہ ہے وہ سفری پابندیوں سے متعلق، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کا جو نیا حکم نامہ ہے اس کو بھی ہوائی کی ریاست نے عدالت میں چیلنج کر دیا ہے، اور اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک ٹرم استعمال کرتے ہوئے یا اس کا خطرہ استعمال کرتے ہوئے، وہ ٹرم ہے ڈیپ سٹیٹ کی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انتظامیہ ہے اس کو اس کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں یا اس کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے۔ ان ڈیپ سٹیٹ کی ٹرم کا مقصد انہوں نے اس لیے بھی استعمال کیا کہ وہ انڈرمائن ہو رہی ہے۔ تفصیل سے ہم جائزہ لیں گے کہ نئی انتظامیہ کے لیے چیلنجز ہے کیا، اور کس طرح سے وہ ان سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آخری حصہ سپورٹس کا ہے، لائٹ ہمارا یہ سیگمنٹ ہے۔ یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر ایک راک اینڈ رول کے نام سے ایک میراتھن ہو رہی ہے۔ یہ صحت مندانہ جو سرگرمیاں ہیں یہ یہاں تک کہ جو علاقائی اور شہری انتظامیہ کی سطح پہ بھی اور ریاستی انتظامیہ کی سطح پہ بھی کیسے ترجیحات کا حصہ ہوتی ہیں، یہ میراتھن جو ہیں وہ کن مقاصد کے ساتھ آرگنائز کی جاتی ہیں، کیا انتظامات ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اس میراتھن کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پاکستانی مسلمانوں کا ایک گروپ، 5 یا 6 ایتھلیٹس ہیں، بڑے نامور ایتھلیٹس ہیں جن کے اندر آغا قزلباش بھی شامل ہیں، 50 امریکہ کی ریاستوں میں میراتھن میں شرکت کر چکے ہیں، بڑا آنر ہے، کافی ایوارڈ لے چکے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے اور وہ ہمیں ایکسپلین کریں گے اس کے بارے میں۔ اور ساتھ ساتھ پاکستان سپر لیگ فائنلی وہ اختتام پذیر ہوا، اور اس کے بعد کچھ نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ قومی کیمپ میں شامل ہوا ہے، ان کے لیے یہ کتنا بڑا موقع ہے۔ تو یہ ہمارے موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ پاکستان کی ایک طرف سے جو آرمی ہے وہ یہ ڈیفینڈ کر رہی ہے، دوسری طرف سے بھارت کی طرف سے جو تحفظات ہیں، ابھی تازہ ترین جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ کہ بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے پاکستان کے اپنے ہم منصب کو ٹیلی فون کیا تھا، اور اس بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ جو کشمیر کا علاقہ ہے جو پاکستان کے زیر اہتمام چلتا ہے، وہاں پہ بھارت کے بقول کچھ دہشت گردوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے۔ پاکستان نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شہادتیں ہیں تو وہ سامنے لائی جائیں۔ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اس سطح پہ یا اس لیول پہ جب رابطے ہوتے ہیں تو یہ بذات خود اس بات کا عکس یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات یا فوجی سطح پہ بھی جو کمیونیکیشن ہے وہ کچھ تعلقات جو ہیں وہ زیادہ نارمل نہیں ہیں۔ انالیسز ہم لیں گے اپنے ماہرین کا، ہمارے اپنے ایکسپرٹس کا، جن کے ساتھ ہم آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ مشتاق احمد میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق سفیر ہیں، انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں۔ پرتاپ سوم ونشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہندوستان ٹائمس کے ہندی ورژن کے ایڈیٹر ہیں۔ اور عبدالحق عمیری نے ہمیں جوائن کیا ہے، کابل بیسڈ جرنلسٹ ہیں، اور کابل کے ریفرنس اس ضمن میں بھی ہے کہ ہم نے مشرقی سرحد پہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے وہ تو آپ کو ریفرنس دیا ہے، مغربی سرحد کابل یا افغانستان کے ساتھ جو جس کو جوڑتی ہے تورخم، اس کو 2 دن کے لیے کھولا گیا، پھر دوبارہ وہاں پہ اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ دونوں طرف کے جو ویزا کے ساتھ لوگ موجود ہیں پاکستان کے اندر افغانستان کے، اور افغانستان کے اندر پاکستان کے لوگ، ان کو دقت کا یا مشکلات کا سامنا ہے، تو اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ مہر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں پہ پاکستان کے لیے کس طرح کے دباؤ آپ دیکھتے ہیں؟
جی بہت مہربانی، ہماری دونوں سرحدوں پہ بے انتہا پریشر ہے۔ سب سے جو سیریس پریشر ہے وہ تو ملٹری پریشر ہے، اس لیے کہ ہندوستان اور افغانستان میری ایسٹیمیشن میں دونوں ان کنسرٹ ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی مدد کر کے پاکستان پہ پریشر ڈال رہے ہیں, اور اس کی وجوہات دونوں ہیں, ایک تو ایکسٹرنل وجوہات ہیں اور ایک انٹرنل وجوہات ہیں. میں جلدی سے اپنے سامعین سے کہہ دیتا ہوں کہ ایکسٹرنل وجوہات کیا ہیں. ایکسٹرنل وجوہات ہیں, ایک تو کشمیر کی سچویشن ہے, کیونکہ وہاں پہ یوتھ ریبیلین ہے جس کو ہندوستان کنٹرول نہیں کر سکا یا نہیں کر سکتا, تو وہ پریشان ہے. جو دوسرا, ہم نے جو افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجنا شروع کیا ہے, کوئی وہ 20 لاکھ کے قریب لوگ ہیں, ان کو افغان حکومت جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر سکتی, ان کے لیے بہت بڑا برڈن ہے. تیسرا, پاکستان نے اپنے جو سارے پروجیکٹ سے جو وہ تمام انڈے وہ ایک ہی ٹوکری میں ڈال دیے ہیں, اور وہ سی پیک کے نام سے کوئی 65 بلین ڈالر کا 20 سال کا ایک منصوبہ شروع کیا ہے, جس کو ہندوستان, افغانستان اور دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک بھی پسند نہیں کرتے. اور فائنلی یہ جو ریجن ہے جس کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں, جس کو مسلم ورلڈ کہتے ہیں, وہ اس میں ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ بہت زیادہ خلفشار ہے, بہت زیادہ ایجیٹیشن ہے, بہت زیادہ پولیٹیکل پرابلمس ہیں. انٹرنل سچویشن میں نواز شریف صاحب کی حکومت کافی حد تک کمزور لگتی ہے. یہ جو پاناما لیک کا جھگڑا چل رہا ہے, جو ہر پروونس میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے, اور جو انہوں نے کیبنیٹ بنائی ہے وہ کوئی بہت افیکٹو نہیں ہے, منسٹر آف ڈیفینس نہیں ہے جو کہ ڈیفینڈ کر سکے بارڈر کو, منسٹر آف فارن افیئرز نہیں ہے جو
منسٹر آف ڈیفینس تو ہیں ہمارے پاس
اٹینڈ کر سکے.
جی, خواجہ آصف صاحب کو یہ چارج دے رکھا ہے وزیر دفاع کا, اور آپ کا بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پرتاپ سنگھ ونشی صاحب, آپ اب بھی ہمیں سن سکتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں بھارت کے جو تحفظات ہیں یا اس کے جو کنسرن ہیں کہ وہاں پہ بارڈرز کے اوپر کچھ موومنٹ ہے, بھارت نے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ سرجیکل اسٹرائک کا بھی انہی بنیادوں پہ دعویٰ کیا تھا, کیا بھارت یقیناً کچھ شواہد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے؟ ایک بات, اور جیسے مہر صاحب نے کہا کہ کیا یہ اس کی وجوہات کچھ اور ہیں جس کے سبب پاکستان کو دباؤ میں رکھنا مقصود ہے؟
نہیں, مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے آج جیسے ہی آیا, اور آج دیکھیے, آج جو یہ ایک ریجیکشن ہوا وہاں ڈی جی ایم او کی اور سے, آج میجر جنرل آصف غفور کا ٹویٹ آیا, تو مجھے لگتا ہے پاکستان کی اور سے کچھ کاروائی ہونے کے بجائے, کچھ بات آگے بڑھانے کے بجائے, مطلب وہاں بھی, مطلب آرمی کا جو یہ پولیٹیکل یوز جیسا سائیکل ہے, کہ پولیٹیکل کمنٹ جیسا ان کا ٹویٹ آیا, ٹویٹ میں انہوں نے سمپل لکھا, اس دوپہر میں ان کا ٹویٹ تھا میجر جنرل آصف غفور کا, کہ ہم نے صاحب اسے اسٹرانگلی منع کر دیا ہے, اور ٹیررسٹ پہ جو مومنٹ الانگ ایل او سی وی آر اسٹرانگلی ریجیکٹڈ ڈیورنگ ہاٹ لائن. تو اب اس بات کو ان کو پبلک کو بتانا ضروری تھا, تو اس کا ایک انڈیکیشن ہے, یعنی آرمی جو ہے بات ایک سولوشن کی ہو رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ تو بارڈر کی بات ہو گئی. ابھی 2 دن پہلے دلی آئے جو ایکس این ایس اے ہیں پاکستان کے, انہوں نے یہاں آ کے کہا کہ یہ جو ممبئی حملہ تھا وہ ہمارے یہاں لوگوں نے کرایا, حافظ سعید ہمارے کسی کام کا نہیں ہے, اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں, چاہے پاکستان کے بھیتر سے چھن کے آتی ہیں, ان کو تو نہیں انڈیا نے بلایا کانسپریسی کرنے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں دونوں طرف ہے, اور ہم لوگ تو اس حصے کے ہیں, اس طرح کے ہیں, اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بھائی بات آگے بڑھنی چاہیے. تو آج کا جو ریجیکشن ہے آرمی کی اور سے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ضروری نہیں تھا, بات اس کو آگے بڑھائی جانی چاہیے تھی, اور مجھے لگتا ہے اس کو بہت ابھی کانسپریسی یا بہت ہی نیگیٹو سائڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے ادھر سے دیکھا جائے چاہے ادھر سے دیکھا جائے, دونوں غلط ہے.
مہر صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا, پاکستان ایڈریس نہیں کر پا رہا اپنے پڑوسیوں کے تحفظات کو, یا ان کے جو مطالبات ہیں وہ بہت بڑے ہیں؟ مطلب اگر وہ افغانستان یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر سیف ہیونز ہیں ان لوگوں کی جو افغانستان سے لڑ رہی ہیں, بھارت کے اپنے مسائل ہیں خواہ وہ حافظ سعید سے متعلق ہوں یا باقی جو ملٹنٹ آرگنائزیشنز ان کے بقول بھارت کے مفادات کو ہدف بناتی ہیں اس سے متعلق ہوں, پاکستان کیا کیسے کر سکتا ہے کہ وہ, ظاہر دونوں پڑوسی ملک ہیں, دونوں کے درمیان ہے اور دونوں کے ساتھ تعلقات زیادہ کوئی آئیڈیل نہیں ہیں.
جی, آپ کی آبزرویشن صحیح ہے, جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ فل ٹائم फॉरेन मिनिस्टर नहीं है और फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, उसकी ये इम्प्लीकेशन है कि एक मैक्रो लेवल की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सही है नवाज शरीफ साहब की, कि वो रीजनलिज्म चाहते हैं, वो लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, लोगों को बात करना चाहते हैं, लेकिन ये जो निटी ग्रिटी है अफगानिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, टू सम एक्सटेंट ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, उनको हैंडल करने के लिए जो जो इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए मेरी नज़र में वो नहीं है। खासतौर पे हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप बहुत सेंसिटिव है और जब तक एक फुल टाइम आपके पास कोई रिस्पांसिबल आदमी ना हो जो डिफेंस मैटर को दे सके, आसिफ साहब बिजली के बिलों पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं और स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे कम करते हैं। और दूसरा, जैसे कि हमारे कुलीग कह रहे हैं कि वो एक आर्मी का रोल है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होती, मिस अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। पाकिस्तान हुकूमत का जो मैं रीड करता हूँ एज ए रिटायर्ड एम्बेसडर, नवाज शरीफ साहब बहुत सीरियस हैं कि हिंदुस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हों, क्योंकि वो प्रो बिजनेस हैं, वो बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, और बिजनेस नहीं हो सकती जब तक हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे ना हों और हम ये बॉर्डर्स ना खोलें और हम ये ट्रैफिक ना खोलें। तो नवाज शरीफ साहब की और कैबिनेट की कमिटमेंट में कोई, लेकिन ये जो इरिटेंट्स हैं वो जरूर हैं, और इरिटेंट्स में हमारा कोई कसूर नहीं है। कश्मीर की सिचुएशन, अब भाई ने वो बम्बे वाली बात की, और बम्बे कब हुआ है एक एक्सीडेंट इंसिडेंट, अब वो हमारी जिंदगी में तो हमेशा के लिए हाल नहीं हो सकता, लेकिन जो कश्मीर में रोज हो रहा है वो तो बहुत इनको एड्रेस करना है, क्योंकि हमने यही मराइल तय किए थे ईस्ट पाकिस्तान में जब मुक्ति बानी थी, तो हम भी लोगों को ब्लेम करते थे जबकि हमारे यहाँ इंटरनल मामला था। अफगानिस्तान में जो रश है रिफ्यूजीज का, जो रश है जिहादी एलिमेंट्स का, जो रश है तालिबान का, जो ये एथनिक प्रॉब्लम्स हैं, वो अफगान गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स हैं। हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी की मैं बात कर सकता हूँ जिसका मैं मेंबर हूँ, बहुत हम लोग क्लियर हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक चाहते हैं, सुलह चाहते हैं, सफाई चाहते हैं, हम किसी किस्म का झगड़ा फसाद नहीं चाहते। और ये जो मिल्ट्री टू मिल्ट्री रिलेशनशिप हमने इस्टेब्लिश किया था 1990 में, हार्टलाइन की थी, उसका आइडिया ये नहीं था कि ट्विटर एक्सचेंज करेंगे, आइडिया ये था कि कम्युनिकेशन होगी और खासतौर पर पॉलिसी मेकिंग लेवल पे।
जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अभी हमने वेस्टर्न बॉर्डर की सूरतहाल डिस्कस करनी है। अब्दुल्ला उमेरी साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन मशरक की सूरतहाल की को हम वाइंड अप करेंगे प्रताप सिंह वंशी साहब से इस सवाल के साथ। प्रताप साहब, ये बताइएगा, ये जो अभी हम देखते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इंतहा की कशीदगी है, उसकी बड़ी आखिरी बड़ी तरीन जो सबसे बड़ी वजह थी वो उड़ी का वाकया था, जहाँ पे भारत के फौजी अड्डे पे हमला किया गया, और आज ही हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो जिन दो पाकिस्तानी लड़कों को गिरफ्तार किया गया उनको आखिरन बेकसूर पाया गया है और जुमे को उनकी पाकिस्तान को हवालगी सामने आ रही है। ये इस लिहाज से तो बड़ी अच्छी बात है कि फेयर इन्वेस्टिगेशंस हुई होंगी और पाकिस्तान को वो सपोर्ट किए जा रही हैं, लेकिन जो एक ये रवैया या रुझान नज़र आता है कि किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े के फ़ौरन बाद रियासती सतह पे भी और मुल्क के अंदर जो मौजूद मुख्तलिफ इदारे हैं जैसे मीडिया है, ज़राए ब्लाग हैं, बाकी हैं, सो वो फ़ौरन एक इल्ज़ाम की जो सियासत और बुचल पड़ती है वो किस हद तक मज़ीद कहना चाहिए कि वो दूरियाँ पैदा करती है और फिर उनको समेटना मुश्किल हो जाता है।
देखिए, वो जाहिर तौर पर इधर से पकड़ा जाए उधर से पकड़ा जाए, और ये जो इनोसेंट लोग पकड़ लिए जाते हैं और जो वो जेल में रहते हैं उनको जब आप छोड़ भी देते हैं तो आप उनके वो साल नहीं लौटा सकते, उनका वो दाग नहीं लौटा सकते, और जिस समय बाद में आप क्या लौटाएंगे, जो वो उस वक्त उनकी पूरी फैमिली झेलती है, वो खाली एक दो तीन लोग नहीं होते, वो बहुत सारे लोग होते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर वो छूटे तो एक कम से कम एक ये भी भरोसा इंडिया की ओर से गया कि हाँ एक इंक्वायरी ठीक से हुई, उनको जस्टिस मिला, और किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी, नॉट गवर्नमेंट को तो छोड़ दीजिए, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी, लोकल पुलिस थी और जो जांच की एजेंसीज थी, वहां के लेवल पे नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि बेकसूर जब भी छूटते हैं तो हमें सिस्टम को रीचेक करना चाहिए कि दोबारा कोई बेकसूर लोग न पकड़े जाए, तो और जाहिर तौर पर इससे फासला बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं ये चीजों को बेहतर जो हम बना रहे होते हैं चीजें, उसमें बाधा तो बनती है, बैरियर आता है इससे।
जी बहुत शुक्रिया प्रताप सोमवंशी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और अब्दुल हक उमेरी साहब हमारे साथ हैं, काबुल बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। उमेरी साहब आपसे माजरत भी कि आप हमारे साथ थे। हमें ये बताइएगा, अब हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पे, काफ़ी दिनों से यहाँ पे कशीदगी है, अब एक बार फिर 2 दिन के लिए ये सरहद खुली और अब गैर मुइना मुद्दत के लिए फिर बंद कर दी गई है, क्या असर पड़ रहा है एक बात, और फिर अफगानिस्तान के अंदर जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़ात हैं उसके पस मंज़र में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की क्या जहतें या क्या डायरेक्शंस वहाँ पे देखी जा रही हैं? क्योंकि जब हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के हालिया वाक़ात हुए हैं, सो डायरेक्टली ब्लेम किया गया, इल्ज़ाम दिया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हैं वो उसको प्लान कर रहे हैं, उसके मनसूबे बना रहे हैं।
थैंक यू, मैं पहला आपको मेहमानों को सलाम कहता हूँ। जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ताल्लुकात है वो तो कभी अच्छा है और कभी बुरे और बद है। तो ये जो शाह कलंदर शहबाज में जो धमाके हुए उसके बाद जो पाकिस्तान ने जो इल्जाम अफगानिस्तान में लगा दिया, तो इसके बाद जो अफगान लोग है और जो अफगान नेशन है वो नफरत ज्यादा हुआ पाकिस्तान से, क्योंकि जो ये अफगानिस्तान में एक नजर है कि, और ये भी है कि एविडेंस भी है कि हकानी और जो क्वेटा शुरा है वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से ये हमलात कर रहा है अफगानिस्तान में, ये तो अफगान लोगों का और हुकूमत का बात है। तो इसलिए ये जो तुरहम के दो दिन के लिए खुला तो 20,000 लोग वापस आए अफगानिस्तान में, अभी भी ज्यादा लोग उधर फंसे है और वो भी ऐसा कह रहा है कि हमको जाना चाहिए बाय एयर, अफगानिस्तान हुकूमत ये कह रहा है कि हम उसको बाय एयर लेंगे, तो ये प्रॉब्लम है इसमें।
ये सिचुएशन जी मुश्ताक अहमद मेर साहब, अब जरा वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर आइए, यहाँ पे भी सूरत हाल कुछ मिसाली नहीं है दोनों मुल्कों के लिए, और ये भी एक बड़ा कंटेंशियस इश्यू बनता जा रहा है बड़े अरसे से।
जी पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत क्लियर है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मैसिव किस्म की चेंजेस आ रही हैं और वहाँ पे जो मैसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, उसमें जो माइनॉरिटीज हैं खासतौर पे मुस्लिम माइनॉरिटीज वो बिल्कुल पीछे रह गई हैं, और वो एक इकोनॉमिक प्रोसेस है, एक सोशल प्रोसेस है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, और उसका रिएक्शन आप देख रहे हैं, जो मोदी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती मुस्लिम माइनॉरिटी को या किसी और माइनॉरिटी को, तो उसके अंदर रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन की वजह से आप लोकल इंसिडेंट देखते हैं। ये जो कश्मीर में हो रहा है या दूसरी जगहों पे हो रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान के मुसलमान कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से जत्थे नहीं जा रहे हैं, पाकिस्तान पे इतनी विजिलेंस है, इंडिया की, पाकिस्तान की, यूनाइटेड नेशन की हुकूमत की कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट है कि हम पीसफुल रहना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं वो अगर प्रोटेस्टेशन में आ गए कि जी ये इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा कोई शेयर नहीं है, तो वो एक सिचुएशन होगी और वो बढ़ेगी, क्योंकि ये मेरा तजर्बा है, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में भी, दूसरे कंट्रीज में जहां आप इंडस्ट्रियलाइजेशन लाते हैं तो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होती हैं वो प्रोटेस्ट करती हैं, वो हमने बर्तानिया में भी देखा है, हमने आयरलैंड में भी देखा है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट का काम है कि वो अपनी माइनॉरिटीज को मनाए, उनको अपने साथ रखे और वेस्टर्न बॉर्डर को जो है वो कंट्रोल करे। हम तो बॉर्डर खोलना चाहते हैं इसलिए कि हमारी ये जो सीपैक बन जाएगी तो एक इंटरनेशनल ये हाईवे पाकिस्तान बन जाएगा। नवाज शरीफ साहब की मैं डिफर करता हूँ, लेकिन मैं तो एज इंडिविजुअल हूँ, रिटायर बंदा हूँ, लेकिन वो इंटरनेशनल हाईवे बनाना चाहते हैं, वो रास्ते खोलना चाहते हैं, वो ट्रेड करना चाहते हैं, वो प्रोडक्शन سینٹر کی بجائے صرف انٹرنیشنل ٹریڈ پہ ریلائی کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ان کا ایک ڈریم ہے. اور چائنیز آنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں ایکسیس چاہیے انڈین اوشن کی طرف, عربین سی کی طرف. تو یہ ساری ایشیا کے لیے, ایشیاٹک کمیونٹی کے لیے, ہندوستان کے لیے, افغانستان کے لیے, ایران کے لیے سود مند چیز ہے, فائدہ مند چیز ہے
دونوں کے لیے اور اس ریجن کے لیے. اس کے بڑے فوائد ہیں. بہت شکریہ آپ کا مشتاق احمد میر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پرتاپ سوموانشی صاحب اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود رہے, اور عبداللہ کمیری نے ہمیں کابل سے جوائن کیا, انہوں نے اپنا نقطہ نظر دیا. سامعین ایک بریک ہم لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے جس میں گفتگو ہوگی 22 ملین یعنی 2,20,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں کیوں. ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام وائس آف امریکہ کے جہاں رنگ کے پروگرام سے میں ہوں اسد حسن, اور ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام اور انجینئر سلمان تاروالی. اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے تفصیلی بات کی ہے پاکستان کی جو مشرقی اور مغربی سرحدوں کے اوپر صورتحال ہے, جو کشیدگی ہے, اس ریفرنس میں تبادلہ خیال کیا ہے. پروگرام کا یہ حصہ, اس میں ہم توجہ دیں گے پاکستان کے اندر تعلیم پہ, اور جو تازہ ترین ایک رپورٹ پاکستان کے اپنے اعداد و شمار جو ہیں پاکستان ایجوکیشن اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2015-2016 کے ایک جو رپورٹ جاری ہوئی ہے اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اس وقت کم از کم 2,20,00,000 بچے ایسے ہیں جو پاکستان کے اندر تعلیمی اداروں سے باہر ہیں, یعنی وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں, وہ انرول نہیں ہیں, وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں. حکام اس بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ 2015 میں تقریباً 2,60,00,000 بچے اسکولوں سے باہر تھے, اور 2015 میں یہ تعداد 2,40,00,000 ہو گئی ہے, یعنی تین برسوں میں کم از کم 20,00,000 بچے جو ہیں وہ زیادہ وہ انرول ہوئے ہیں. اگرچہ حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اسکولوں سے باہر طالب علم ہیں ان کی تعداد میں سالانہ 3% تک کمی آئی ہے, اور پرائمریز تعلیم میں داخلوں کی شرح میں بہتری رپورٹ ہو رہی ہے. نئی رپورٹ کے مطابق ملک میں پرائمری کی اسکولوں میں 21% اسکول ایسے ہیں جن میں صرف ایک استاد تعینات ہے, جبکہ 14% اسکول ایسے ہیں جو محض ایک کمرے کی عمارت پر مشتمل ہیں. رپورٹ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ صوبہ بلوچستان اور افغان سرحد سے ملحقہ جو قبائلی علاقے ہیں وہاں اسکول جانے کی عمر کے سبب زیادہ بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں. سو اس پہ ہم انالیسز لیں گے, رائے لیں گے. عبد الرحیم زیارت وال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, وزیر تعلیم ہیں بلوچستان کے, اور ہم کوشش کریں گے کہ محمد عاطف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں, منسٹر ایجوکیشن خیبر پختونخوا. ہمیں زکیہ شاہنواز صاحبہ جوائن کریں, منسٹر فار پاپولیشن ویلفیئر, لیکن ایجوکیشن کے ساتھ تعلیم کے ساتھ ان کی بڑی گہری وابستگی ہے. سو اپنے دونوں مہمانوں کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. عبد الرحیم زیارت وال صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں بلوچستان سے جوائن کیا ہے. اس رپورٹ کے پس منظر میں یہ ویسے تو سوال تمام حکومتوں کے لیے ہے, وہ صوبائی ہوں, وہ وفاقی حکومتیں ہوں, اور تمام سیاسی جماعتوں کی حکومتوں کے لیے, کیونکہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو حکومت ہے اس وقت بلوچستان کے اندر, اس کی ترجیحات میں تعلیم کہاں پہ کھڑی ہے؟ جی زیارت وال صاحب, عبد الرحیم صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ عبد الرحیم زیارت وال منسٹر ایجوکیشن بلوچستان کے, وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود ہیں لیکن کسی وجہ سے. جی عبد الرحیم صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی ہم ان کے ساتھ دوبارہ رابطہ بحال کرتے ہیں, اور مین وائل ہمیں جوائن کریں گی زکیہ شاہنواز صاحبہ بھی, منسٹر فار پاپولیشن ویلفیئر اور ایجوکیشنس ہیں, اور تعلیم کے ساتھ ان کی گہری وابستگی ہے. میں ان کو ذمہ دیتا ہوں, وہ ہمارے ساتھ ہوں گی. زکیہ شاہنواز صاحبہ آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی زکیہ شاہنواز صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی
بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں ایک رپورٹ پہ جو پاکستان کے اپنے ایجوکیشن اسٹیٹسٹکس 2015-2016 ہیں, اس کے مطابق کم از کم 2,40,00,000 20 لاکھ بچے آج بھی ایسے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں، جن کی عمر کم از کم پرائمری میں انرول ہونے یا داخل ہونے کی ہو چکی ہے، لیکن وہ اسکولوں میں نہیں جا پا رہے ہیں. پچھلے کچھ برسوں میں 3% اضافہ تو ہوا ہے انرولمنٹ میں، لیکن جنرلی جو ہے جس بڑی تعداد میں آج بھی بچے موجود ہیں وہ تشویشناک ہے. بلوچستان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہاں تناسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ بچے باہر ہیں. میں جنرلی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پنجاب حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، تعلیم پاکستان کے اندر کتنی ترجیحات کا حامل شعبہ یا موضوع خیال کیا جاتا ہے؟
میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں اور پنجاب میں ہمارے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب اور ہمارے چیف منسٹر میاں محمد شہباز شریف کی جو پرائیورٹی ہے وہ ایجوکیشن ہے، اور ایجوکیشن کی مد میں اب ہمارے جو دیہات ہیں خاص طور پہ اور پورے ہمارے پنجاب کے اندر، بچوں کو پہلے 200 روپے دیا جاتا تھا ان کے والدین کو تاکہ ان کو انسینٹیو ہو بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے. اب پرائمری اسکول کے بچوں کو دیا جاتا ہے 1000 روپیہ سیکنڈری اسکول کے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں اور ان کو تعلیم حاصل کرنے دیں. دوسرا ہم نے یہ کیا ہے پنجاب میں کہ ہر مسنگ گرل چائلڈ کے اوپر اینڈ بوائز کے اوپر، دونوں کے اوپر ہماری ترجیح ہے اور ہمارا یہ کوشش ہے کہ لڑکی اور لڑکے دونوں کو تعلیم دی جائے، اور خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے فی الحال ہم نے ساری مسنگ فیسلٹیز پوری کی ہیں پنجاب حکومت میں. ان میں جتنے بھی ان کے ٹوائلٹس مسنگ تھی، دیواریں مسنگ تھی، ہیومن ریسورس کی کمی تھی، ٹیچرز، سب کچھ انہوں نے پورا کیا تاکہ ہر اسکول میں ٹیچر ہو اور اس کو اس کی کمی نہ ہو. دوسرا ہم نے اب یہ نیا جو پالیسی گورنمنٹ کی آئی ہے کہ ہر یونین کاؤنسل میں اسکول ہوں گے تاکہ بچوں کو دور علاقے میں نہ جانا پڑے، اور ہر یونین کاؤنسل کے اسکول میں ٹیچر ان کی ساری فیسلٹیز ہوں تاکہ بچوں کو دقت نہ ہو اور اس وجہ سے تعلیم نہ حاصل کریں کیونکہ ان کو دور جانا پڑے اسکول کے لیے. تو گورنمنٹ کا جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2018 تک ہم تقریباً سارے بچوں کو ہم اسکول میں بھیج چکے ہوں، مگر ابھی بھی ہم بہت تیز رفتاری سے کام ہو رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ، ہماری ڈونر ایجنسیز بھی ہیں اور خود چیف منسٹر پنجاب کی جو پرائیورٹی ہے وہ تعلیم ہے، صحت ہے، صاف پینے کا پانی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کی بھی یہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے صوبوں میں تعلیم کا جال پھیل جائے اور پاکستان میں جو لٹریسی ہے وہ ختم ہو جائے اور ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کریں، لڑکی اور لڑکے دونوں کو، تاکہ ہمارے وہ جو جینڈر اکویلٹی ہے اس پہ بھی بہت کام ہو رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جب تعلیم یافتہ ماں ہوگی تو تعلیم یافتہ اس کی سمجھ ہوگی تو اس سے ہماری قوم اور بچوں کو کتنا فائدہ ہوگا.
جی آف کورس، تعلیم تو میرا خیال ہے وہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے تمام حکومتوں کی. ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے عبدالرحمٰن زیارت وال صاحب سے، عبدالرحیم زیارت وال صاحب سے، منسٹر ایجوکیشن بلوچستان، وہ ہمارے ساتھ ہیں. زیارت وال صاحب آپ یہ بتائیے گا، بلوچستان میں بتایا یہ جا رہا ہے اس رپورٹ میں کہ سب سے زیادہ بچے تناسب کے اعتبار سے بلوچستان میں ایسے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ چونکہ اسکیٹرڈ ایریا ہے، لیکن حکومت کی دقتیں کیا ہیں، مشکلیں کیا ہیں، اور دوسری جانب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی ترجیحات میں تعلیم کہاں موجود ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے صوبے کے حوالے سے اور اس سے پہلے آپ پوچھ رہے ہیں پاکستان میں ایجوکیشن کے حوالے سے اور اس کا جو اعداد و شمار آپ کے پاس تھا یا جو آپ بیان کر رہے تھے. میں بہت سی میٹنگوں میں جو پروونسز کے فیڈرل میں میٹنگیں ہوئی ہے فیڈرل منسٹر ایجوکیشن کے ساتھ، اس میں یہ تعداد ایسی نہیں ہے جس طریقے سے آپ بیان کر رہے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ تعداد ہمارے پاس پچھلے سال 1,60,00,000 بچے تھے، جس کو ڈکریز کر کے اب یہ تعداد جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں 1,24,000 سے 26 لاکھ سے آگے ہے. اور جہاں تک ہماری صوبے کی جو فگر آپ لوگوں کے پاس ہے کہ زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہے، اس میں پرائیویٹ اسکول اور اس میں مدارس جس میں 400,000 تک بچے مدارس میں ہیں اور تقریباً 3.5-4 لاکھ بچے ہمارے پرائیویٹ اسکول میں ہیں. ان کو انہوں نے گنا نہیں تھا یا اس کوٹ میں انہوں نے شامل نہیں کیا تھا جس کو ہم کوٹ میں شامل کر رہے ہیں. اور بہت سے مدرسوں کو اب ہم نے ٹیچر فراہم کیے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے جو بچے آؤٹ آف اسکول ہے اس کی تعداد کوئی 8-9 لاکھ تک ہے. تو وہ 8-9 لاکھ تک جو بچے ہمارے آؤٹ آف اسکول ہے, ابھی آپ کے منسٹر صاحب جو بات کر رہے تھے پنجاب سے کہ کوئی بھی یونین کونسل ایسی نہ ہو جس میں اسکول نہ ہو. اب ہمارا یونین کونسل تقریباً ایسی یونین کونسل ہے جو 50-60 کلومیٹر پر محیط ہے. اب 50-60 کلومیٹر جو پاچلا ہے اس میں بہت سی وہ ہے. ہمیں جو سب سے بڑی مشکل درپیش ہے وہ یہ ہے جس کو ہم کوشش کر رہے کہ اس کی ہم وہ نکالے, لیکن اس کے لیے پیسے چاہیے. ہماری پرائمری ٹو مڈل ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے یہ 60-65% ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہے. اور ہمارے سارے بچے ڈراپ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ نزدیک میں کوئی اسکول نہیں ہوا کرتا. جب نہیں ہے پکی سڑک بھی نہیں ہے تو بچے یا بچیاں جو جہاں اسکول موجود ہے وہاں پہنچ نہیں پاتے, اس لیے ڈراپ ہو جاتے ہیں. اور ایک جو اس سے بھی اہم مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ کوئی 5,000-10,000 ہمارے پاس پرائمری اسکول ہے, اس میں 5,000 اسکول ایک کمرہ اور ایک ٹیچر پہ مشتمل ہے. وہ بھی ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور اس میں پھر ایسے بھی اسکول ہے جو شکنجیز ہے, لوگوں کے ذاتی گھروں میں یا جو کمرہ دیا ہے کسی نے پرائیویٹ اس میں پڑھ رہے ہیں. اور تیسری بات جو ہمیں سب سے بڑی مشکل درپیش ہے تیسری وہ یہ ہے کہ ہمارے مڈل ٹو ہائی جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے اس کی وہ بھی تقریباً 45% ہے. ہماری جو بچوں کی تعداد ہے وہ اگر شروع میں آدھی جاتے ہیں تو ڈراپ آؤٹ ریٹ میں
تو اس ڈراپ آؤٹ کو کم کرنے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ کیا جانا چاہیے. اس کی کیا وجوہات آپ نے تشخیص کی ہیں اور اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟
اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کوئی تقریباً 8-850 اسکول پرائمری ہم نئے بنا رہے ہیں.
صحیح.
تقریباً 1,000 تک ہم نئے پرائمری اسکول بنا چکے ہیں جن کو ابھی پوسٹیں دینا باقی ہے. اب ہم ایڈورٹائز کر رہے ہیں پوسٹیں دیں گے پرائمری کی.
ٹھیک ہے.
اور تقریباً کوئی 462 پرائمری ٹو مڈل کر چکے ہیں, ان کو بھی ہم ابھی اسٹاف دینے والے ہیں. ابھی ایڈورٹائز ہوگی ان کو اسٹاف دیں گے. اور تقریباً 216 مڈل ٹو ہائی ہم نے کیے ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے ابھی پوسٹیں منظور کی ہیں. 3,500 پوسٹیں ہمارے پاس.
یہ کچھ انیشیٹو ہیں جو آپ کی طرف سے لیے جا رہے ہیں. میں ایک سوال زکیہ شاہنواز صاحب سے کرنا چاہوں گا. زکیہ صاحب یہ بتائیے گا, ہم نے چیف منسٹر صاحب کے اور بھی پلانز دیکھے جیسے دانش اسکول ہیں یہ وہ, اس پہ ایک تنقید بھی کی جاتی ہے کہ بھلے تعلیم کے لیے ایک اچھا انیشیٹو ہو سکتا ہے لیکن جو گورنمنٹ کے ریاست کے اپنے اسکول ہیں ان کی حالت بہت خستہ ہے. اور اس رپورٹ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ایک کمرے کے اسکول ہیں, باتھ رومس تک نہیں ہیں, ان کو اپ گریڈ کیوں نہیں کیا جا رہا یا کیوں نہیں کیا جا پا رہا؟ کیونکہ وہاں پہ جو تعلیم کے لیے ماحول ہے اس کی بھی اپنی بے حد اہمیت ہے.
میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں ایک وہ بن گئی ٹریڈیشن سی بن گئی ہے یا ایک ہماری کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جو اچھا کام کیا جاتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم آ جاتی ہے. 7 دانش اسکول بنے ہیں اور وہ ایک مثال ہیں. وہ ہیں ان یتیم بچوں کے لیے اور ان غریب بچوں کے لیے جن کے والدین بھی دنیا میں نہیں ہے اور کوئی ان کے ماں باپ کوئی مزدور ہے, کوئی ریڑی پہ کام کرتا ہے اور وہ بچوں کو اسکول میں نہیں ڈال سکتے تھے. آج آپ ان بچوں کو جا کے ذرا ملیں اور ان کی تعلیم کا معیار دیکھیں, ان کی تعلیم دیکھیں, ان کی تربیت دیکھیں, آپ کو حیرت ہوگی. اور ان اسکول کے بچے امریکہ میں آئے ہیں اور وہاں سے وہ بچیاں اوارڈ لے کے گئی ہیں. اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ دے کین کمپیٹ ود اینی باڈی ان اینی وے بیکاز ان کا ماشاء اللہ معیار تعلیم اتنا اچھا ہے. اور وہ بورڈنگ ہاؤسز میں ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح جس طرح پبلک اسکولس آپ کے انگلینڈ میں ہیں, ہمارے پبلک اسکول جو پاکستان میں ہیں اس کے معیار کے مطابق وہ اسکول ہے. دوسرا آپ نے بات کی کہ وہ ہم نہ بناتے اگر چیف منسٹر نہ بناتا اور مگر دیکھیں ایک گورنمنٹ جو ہوتی ہے کہ صرف ایک نقطے کے اوپر کام نہیں کرتی, ملٹی ڈائمینشن کام ہوتے ہیں حکومت کے. حکومت نے یہ اسکول بھی بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسکولوں کو اپ اسکیل کر رہے ہیں, مثل فیسلٹیز بھی کر رہے ہیں, ٹوائلٹس, ان کے غسل خانے اور کمرے بہت زیادہ بنے ہیں. اب اس وقت میں آپ کو غلط تعداد نہیں بتا سکتی کیونکہ میں آپ نے اچانک مجھے فون کیا اور میں کسی کے ہاں بیٹھی تھی اور میں نے آپ کو انکار نہیں کیا بات کرنے سے. بہت سارے کمرے بن گئے ہیں پنجاب میں, اور پنجاب میں جس طرح کہتے ہیں نا اپ اسکیل ہو رہے ہیں اسکول. گاؤں کے اسکول جو مڈل اسکول تھے وہ ہائی اسکول بن رہے ہیں, اس لیے کیونکہ ہمارے ایمفسس تعلیم کے اوپر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بہترین تعلیم بچے اور بچیوں دونوں کو ملنی چاہیے. اور ہماری یونیورسٹیز کا بھی ہم پوری کوشش کریں, ایک نالج پارک بن رہے یہاں جہاں باہر کی یونیورسٹیز آئیں گی اور یہاں وہ اپنی یونیورسٹیز اس نالج پارک میں, بہت زمین کا ہم نے ادھر وہ ریزرو کی ہوئی ہے, اور وہاں آ کے اپنی یونیورسٹیز اپنا قائم کریں گی اور بچے اور بچیاں وہاں تعلیم حاصل کریں گی, چاہے وہ سائنٹیفک ہو, آئی ٹی کا ہو,
یا مختلف مختلف جو شعبوں سے متعلق
ہوں گے, اور ان کو تعلیم دی جائے گی.
بہت شکریہ آپ کا.
آنیسٹ ٹو یو جی, تعلیم پاکستان میں اب پرائیورٹی بن چکی ہے ہر صوبے کی, پنجاب کی بھی, بلوچستان اور سندھ. ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پورے صوبوں کا خیال کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے کا, بیکاز دیٹ از واٹ پاکستان از.
بہت شکریہ زکیہ شاہنواز صاحبہ,
پورے پاکستان کی بات ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا زکیہ شاہنواز صاحبہ. آپ پرائمریلی منسٹر فار پاپولیشن اینڈ ویلفیئر, لیکن پہلے وزارت تعلیم کا قلمدان بھی ان کے پاس رہا ہے, اور تعلیم ان کی اپنی ذاتی ترجیحات میں بھی رہتی ہے, دلچسپی کا موضوع ہے. پنجاب سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. عبد الرحیم زیارت وال صاحب منسٹر ایجوکیشن بلوچستان سے انہوں نے ہمیں جوائن کر رکھا تھا. ہم محمد عاطف سے رابطہ نہ کر سکے جو منسٹر ہیں تعلیم کے خیبر پختونخوا کے اندر, لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ اس موضوع پہ ہمارے ساتھ رہی ہیں, انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا. ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ ان کو اور سندھ کے ایجوکیشن منسٹر کو لے کے آئیں. دونوں جو حکومت کے نمائندہ افراد تھے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ تعلیم ان کی ترجیح ہے اور اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, مختصر سی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے امریکہ کے اندر ہونے والی کچھ ڈیولپمنٹس کے اوپر.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے, ایک تو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کی جانب سے جو, یا پریزیڈنٹ کی طرف سے جو نیا حکم نامہ تھا, نیا ایگزیکٹو آرڈر تھا جو سفری پابندیوں سے متعلق تھا, اس کو بھی ہوائی ریاست میں چیلنج کر دیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو حکم نامہ یا ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا گیا اس کے خلاف عدالت کے فیصلے آئے, جس کے بعد وہ غیر فعال ہو گیا. اب یہ نیا جاری کیا گیا ہے حکم نامہ, اور اس کو بھی وہاں پہ ہوائی کے اندر چیلنج کیا گیا. ہوائی نے اس سے پہلے پچھلے ایگزیکٹو آرڈر کو بھی چیلنج کیا تھا. اہم نوعیت کا ایک بار پھر یہ مقدمہ ہے عدالت کے اندر. دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا اس کے اوپر اپنا فیصلہ دیتی ہے. سو 12 مارچ تک جو ہے وہ, یہ 13 مارچ کو عدالت میں شواہد پیش کرے گی, حکومت بھی اپنا موقف اس کے اوپر پیش کرے گی, اور 15 مارچ کو اس کے اوپر بحث ہونا طے پائی ہے. آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلیں اسی سیگمنٹ کے اندر کہ یہاں امریکہ کے اندر جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے بعض حامی ایک بڑی ناپسندیدہ اصطلاح خیال کی جاتی ہے پولیٹیکل سائنس کے اندر, ڈیپ اسٹیٹ کی, اور امریکن پولیٹیکل کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے, اور وہ اس کا خدشہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے وہ کہیں نہ کہیں उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पे वो एग्जिस्ट करती हो और वो अंडरमाइन कर रही है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया के इकदाम को, या वो उसको कर सकती है, मकसद उसका ये हो सकता है। डीप स्टेट, इसकी थोड़ी सी वजाहत में हम जाएं, जो हमें डिक्शनरीज बताती हैं या वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में जिसको एक्सप्लेन किया गया है, वो इस तरह है कि एक ऐसी, ये एक साजिशी नज़रिया है या एक ऐसी साजिश है जो रियासत के बाज़ अफराद या इदारे जमहूरी तौर पर मुंतखब किसी भी हुकूमत के इख्तियारात में कमी और पॉलिसी पर असरअंदाज होने के लिए करते हैं। सो एक नेगेटिव ये इस्तलाह है, और आम तौर पे यहाँ पे अमेरिका के अंदर जब हम सियासी मुबसरीन को बात करते हुए सुनते थे, सो वो पाकिस्तान, मिस्र या तुर्की में जो मुंतखब हुकूमतों को चैलेंजेस दरपेश रहते हैं, उसके लिए डीप स्टेट की असलाह सुनने में आती रहती थी। पाकिस्तान के अंदर आप ये कह सकते हैं कि लोग वहाँ पे रियासत के अंदर रियासत का एक असलाह इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सरकारी इदारे जो हैं या रियासत के इदारे जो हैं वो बाज़त इतने ताकतवर नज़र आने लगे कि वो जो मुंतखब हुकूमतें हैं उनके आगे बेबस हो जाएं, सो उससे रेफरेंस में वहाँ पे देखा जाता है। तो ये इसकी कहीं ना कहीं गूंज जो है यहाँ पे भी सुनाई दे रही है, और बड़े ढके छुपे लफ्ज़ों में, बाज़ अवकात वाज़े लफ्ज़ों में प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके जो हामी हैं वो इस बात का ख़तरा महसूस कर रही हैं। सो इस पर भी गुफ्तगु होगी, और लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उनका नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है सफरी पाबंदियों से मुतालिक है, वो उसमें क्या बुनियादी तब्दीलियां थीं, और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इंतजामिया है वो बताते खुद कितनी कॉन्फिडेंट है कि वो अपने इस मकसद में कामयाब हो सकती है, और अब की बार जो है वो अदालत से ये बाउंस बैक नहीं करेगा ये फैसला। खालिद कहलू साहब हमारे साथ हैं, यूएस बेस्ड अटॉर्नी हैं, अपनी लॉ फर्म रन करते हैं, और इसके अलावा वो फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं, 10 साल तक वो ऑफिशियली डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रह चुके हैं केंटकी के अंदर। हम उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडियो के अंदर। इस सेगमेंट पे हमें ज्वाइन कर रखा है अनवर इकबाल साहब ने, यूएस बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आप उनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते हैं। अनवर इकबाल साहब, कारू साहब हमें ज्वाइन करते हैं कुछ देर में, और आप हमें ये बताइए ज़रा, पहले ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे आ जाए हैं, या जो हम डीप स्टेट की जो टर्म हमने इस्तेमाल की है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आपने जो हालिया ट्वीट्स हैं उसका रेफरेंस है इसके अंदर भी। हमारी वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है, मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनसे बात की है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने, और उनका जैसे ये स्टीव हेरमन की ये रिपोर्ट थी और उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन रीजनिंग ये दी जा रही है कि चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बजाते खुद हालिया दिनों में ऐसे ट्वीट्स किए हैं जिसमें साबिक सदर ओबामा पे ये इल्ज़ाम आयद किया कि वो रियासत यानी अपने इख्तियारात से तजावज़ करते रहे, या उन्होंने फ़ोन या वायर टेपिंग कराई जो कि गैर ज़रूरी थी और गैर कानूनी थी, और दूसरी तरफ से उसकी तरदीद आती रही है लेकिन शवाहिद नहीं है। क्या ये चीज़ इस जानेब इशारा है उनके हामियों का, या डीप स्टेट इसका तासुर आपको महसूस होता है?
देखें, कोई भी हुकूमत हो, अमेरिका की हो या पाकिस्तान की हो या टर्की हो, उसमें दो वादा आप ये समझ लेंगे ट्रेंड्स होते हैं, या दो वादा ग्रोह होते हैं। एक तो सियासी तौर पर मुंतखब अफराद होते हैं, और एक ब्यूरोक्रेसी होती है, चाहे वो सिविल हो चाहे मिलिट्री हो, जो कि ज़ाहिर है आउटलिव करती है, यानी जो सियासी हुकूमत से को, यानी सियासी हुकूमत 5 साल के लिए 4 साल के लिए आती हैं, और ये बरसा बरस से अपनी जगह मौजूद होते हैं, 25-30 साल सर्विस करके रिटायर होते हैं, और आम तौर पे पॉलिसी साजी जो है ये करते हैं, उसकी उसको मंजूर करना या उसको मुस्तरद करना वो सियासी हुकूमतों का काम होता है। तो पॉलिसीज पे चूँकि इनकी होती हैं बनाई हुई, इन पर अमल होता है, तो इनका ज़ाहिर असर भी बिल्कुल डीप होता है। तो इस लिहाज से ये कहें कि हर हुकूमत में, हर रियासत में एक डीप स्टेट मौजूद होती है। अब जिस तरह सदर ट्रंप जो हैं वो जिस तरीके से उसको बयान कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर एक ऐसी डीप स्टेट मौजूद है जो उनके खिलाफ साजिश कर रही है, तो मैं समझता हूं कि ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्त
उन्होंने ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल
किया, उन्होंने डीप स्टेट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, कांग्रेसमैन स्टीव किंग ने किया और उनके दूसरे ऑफिशियल्स ने जो जराए के तौर पर कोर्ट होते रहे उन्होंने किया। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अलबत्त है कि जो ब्यूरोक्रेसी है अमरीका में, वो चूंकि सदर ट्रंप जो है वो ऐसी तब्दीली लाना चाहते हैं अमरीकी इंतज़ामिया में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिसीज़ में, जिनको आप ये समझ सकते हैं कि एक बहुत गैर मामूली हैं, यानी ख़ुद उनका कहना है कि इनकलाबी हैं, वो बिल्कुल यकसर जो वाशिंगटन का सियासी कल्चर है उसको तब्दील करना चाहते हैं। तो بیوروکریسی اس کو ریزسٹ کر رہی ہے بالکل, اور ظاہر ہے بیوروکریسی میں بیٹھے افراد ہی لیک کر رہے ہیں یہ ساری خبریں جو میڈیا میں ان کے خلاف آتی رہتی ہیں, اور یہ بھی ان کا جو رد عمل ہے فطری ہے, ان کے اندر ایک اس کے خلاف ریزنٹمنٹ موجود ہے, یعنی غصہ ہے ان کو کہ کیوں خبریں لیک ہو رہی ہیں. تو اس آپ سمجھ لیں کہ جس طرح دونوں فریق بیان کر رہے ہیں, یعنی
لیکن انور صاحب آپ جرنلسٹ بھی ہیں, خبر میں لیٹس سے ایزیوم کریں کہ خبر میں اگر جان نہیں ہے, اگر چیزیں اپنے پروسیجرز کے مطابق ہو رہی ہیں, سو ان کے افشا ہونے سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ انٹل انلیس وہ کلاسیفائڈ انفارمیشنز نہ ہوں, وہ ریاست کے مفادات سے ان کا کلیش نہ ہو.
دیکھیں اگر انتظامیہ کوئی بہت بڑی تبدیلی لانا چاہتی ہے اور اس کو پہلے سے لیک کر دیا جائے تو فرق پڑتا ہے, کیونکہ اس کے لیے وہ تبدیلی لانے میں دشواریاں کھڑی ہو جاتی ہیں. مثلاً امیگریشن پہ دیکھ لیں, ان کی جب بھی ان کے دونوں جو آرڈرز آئے اس سے پہلے چیزیں لیک کر دی گئیں تو ایک رائعامہ بن گئی, اور آرڈر آنے کے گھنٹوں بعد, صرف گھنٹوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ تمام ایئرپورٹس پہ لوگ آ کے کھڑے ہو گئے اور شہروں میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے. تو فرق تو اس حوالے سے تو فرق پڑتا ہے.
اب ذرا ہم امیگریشن پہ بھی بات کر لیتے ہیں, ہمیں کالوں صاحب نے جوائن کرنا ہے, خالد کالوں صاحب, لیکن کسی وجہ سے ان کا فون ابھی اٹینڈ نہیں ہو پا رہا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ دوسرا ایگزیکٹو آرڈر تھا جو پہلا آپ کو معلوم ہے کہ کورٹ نے ان کے احکامات کے پیش نظر وہ باؤنس بیک کر گیا, اس کو تکنیکی طور پہ یہ کتنا ریفائنڈ تھا, اور اب جب کہ عدالتوں میں یہ بھی چیلنج ہو رہا ہے, سو اس کا کیا فیوچر یا کیا ڈیسٹنی آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوسرا آرڈر جو ہے نا, اس کو بڑی احتیاط سے بنایا گیا, ان کو کافی وقت ملا, اور انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا, یعنی ٹرمپ انتظامیہ نے, کہ پہلا آرڈر بناتے ہوئے انہوں نے اجلت سے کام لیا, بہت جلد بازی کی. اس لیے آپ وہ پہلا آرڈر اگر پڑھیں تو اس کو دیکھ کے یہ ثابت کرنا بڑا آسان تھا کہ وہ ایک خاص گروہ یعنی مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے, اور یعنی اس حد تک کہ مسلمان ملکوں میں رہنے والے عیسائیوں کے لیے انہوں نے ایکسیپشنز کریٹ کی ہیں, کیا وہ کیا, تو انہوں نے آسانی سے یہ بات ثابت کر دی. مگر اس آرڈر میں دیکھیں تو ایک تو یہ اس تاثر کو کہ مسلمانوں کے خلاف زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور زیادہ زور اس بات پہ ہے کہ اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے بلکہ ان ملکوں میں جو صورت حال ہے اس کی وجہ سے یہ پابندی لگائی گئی ہے. دوسرا یہ کہ اس میں یہ تھا کہ وہ ایک بلینکٹ آرڈر تھا جس سے گرین کارڈ ہولڈرز بھی متاثر ہو رہے تھے, جن کو ویزے مل گئے تھے وہ بھی متاثر ہو رہے تھے, امیگریشن کے کیسز جو پہلے سے چل رہے تھے وہ بھی متاثر ہو رہے تھے, جس کو عدالت میں ثابت کرنا آسان کام تھا کہ آپ کسی بھی آرڈر کو اگر آج سے لا رہے ہیں تو جو کام پیچھے پہلے سے ہو چکے ہیں ان پہ ان کا اثر نہیں ہونا چاہیے, یعنی تو آپ اب لیکن پچھلا آرڈر ہو رہا تھا, موجودہ آرڈر میں دیکھیں یہ کہا گیا ہے کہ جن کو پہلے سے ویزے مل چکے ہیں 27 جنوری سے پہلے وہ بھی آ سکتے ہیں, گرین کارڈ ہولڈرز پہ بھی اثر نہیں ہوگا, امیگریشن کیسز جو پہلے سے چل رہے ہیں اس پہ بھی اثر نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ان 6 ملکوں سے جن کو نامزد کیا گیا ان میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ وہاں اپنے ملک میں رہے تو ان کی جان کو خطرہ ہے, اور وہاں آ کے ثابت کر سکیں تو ان کے لیے بھی سہولت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس آرڈر کا دفاع کرنے میں بہتر پوزیشن میں ہے.
جی بالکل, اور جو یہ نیا ایگزیکٹو آرڈر ہے اس کی ایک تو یہ ہے, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چھان بین اور سیکیورٹی کے نئے کچھ طریقہ کار ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے گئے, ان کا ریفرنس دیا گیا کہ سفری پابندیوں کی فہرست میں صرف وہی ملک شامل ہیں جنہیں اس بارے میں ضروری معلومات فراہم نہیں کر سکتے, یعنی وہ سکروٹنی کا طریقہ ہے جو ویٹنگ ہے,
یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
انفارمیشن کیا ہے, وہ کتنا ڈیٹا ہے جو اس کا انالیسز ہو سکتا ہے,
یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاں حکومت ہی نہیں ہے.
ہاں
تو وہ ایسی حکومت نہیں ہے شام میں یا صومالیہ میں جو ایک قابل بھروسہ ڈیٹا رکھ سکے افراد کے بارے,
اسی وجہ سے پھر افراد کی پروفائلنگ ہوتی ہے اور یہ
اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں آسانی سے.
بالکل یہ بڑا سٹرانگ پوائنٹ ہے, اور جو اٹارنی ہے ویسے جہاں پہ ہوائی کے اٹارنی, انہوں نے وائس امریکہ نے جو ان کا سٹیٹمنٹ کوٹ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں ان کے بقول کہ یہ مسلمانوں پر پابندی کی ایک نئی شکل ہے, یہ ان کا ایک ورژن ہے. بہت شکریہ انور صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک بریک ہم لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے آخری سیگمنٹ اسپورٹس اور اس میں دو زاویے ہیں, ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں اسد حسن، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام. اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے کھیلوں پہ، اسپورٹس پہ، ہیلدی ایکٹیویٹی ہے جہاں پہ ذرا کمپلیکس، پیچیدہ اور مشکل موضوعات آپ کے سامنے آتے ہیں، وہاں پہ کوشش ہوتی ہے کہ جو آخری موضوع ہے وہ تھوڑا لائٹ ہو. اور آج جو اسپورٹس ہیں اس میں دو اسپورٹس ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے. ایک تو یہ کہ واشنگٹن کے اندر ایک میراتھن ہو رہی ہے راک اینڈ رول کے نام سے، جس میں ایک رپورٹ کے مطابق کم از کم 24,000 افراد جو ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوں گے ان کو انکریج کرنے کے لیے. اس طرح کی ایکٹیویٹی بنیادی طور پہ جب ان کا اہتمام کیا جاتا ہے تو ان کے پیش نظر کیا ہوتا ہے، کتنی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. لیکن پاکستان کے اور ہمارے آڈینس کے اعتبار سے اس کا ایک اور خاص حوالہ ہے، وہ یہ کہ اس میراتھن کے اندر ایک گروپ مسلمان ایتھلیٹس کا، بڑے جو اسکلڈ اور سرٹیفائیڈ ایتھلیٹس ہیں، وہ دوڑ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہوں گے. اور جو میسج ہے وہ امن کا میسج ہے، وی آر مسلمز اینڈ وی لو امیرکا اینڈ وی آر امیرکن. سو امریکی فلیگ کے ساتھ وہ دوڑیں گے. اور اس جو گروپ کو جو لیڈ کریں گے آغا حسنین قزل باش، وہ اس وقت ہمارے ساتھ واشنگٹن اسٹوڈیو میں موجود ہیں. 50 امریکہ کی ریاستوں کے اندر میراتھن میں دوڑنے کا ایک بڑا یونیک ریکارڈ رکھتے ہیں. آغا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو، جب ہم ریڈیو اینڈ ٹی وی تھے، آپ کو زحمت دی تھی، آپ کے بارے میں ہمارے لوگ جانتے ہیں، اور پچھلے دنوں بھی آپ وائس امریکہ کے پروگرام میں تھے. آپ ہمیں بتائیے یہ جو میراتھن ہے یہ آپ کے لیے کیوں اہم ہے؟
ایکسکیوز می، تھینک یو اسد، آپ نے چانس دیا یہ آنے کا وائس آف امریکہ میں. ایکچولی اس میراتھن کی ایک تو چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ ڈی سی کی، واشنگٹن ڈی سی کی سیکنڈ بگیسٹ ریس ہے. اس میں اس سے پہلے مرین کور میراتھن ہے جس میں 35,000 لوگ ہوتے ہیں. تو اس ریس کا ایک تو اسٹارٹ بھی واشنگٹن ڈی سی کیپیٹل سے ہے، 2 بلاک فار وائٹ ہاؤس اور 14 اسٹیٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن ایونیو. اور اس میں کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو مسلمانوں پہ بین سچویشن جو آپ ڈسکس بھی کر رہے تھے ابھی، تو یہ ہم نے یہ سوچا ایز اے رنر کے، ایز اے مسلم رنر کے، ہم کیا اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک چیز تو کلیئر ہے کہ یہاں جو مسلم رہتے ہیں وہ اپنے ملکوں سے جو آئے ہیں وہ 99.9% میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک گڈ لائف کے لیے آئے ہیں اس کنٹری کے اندر، اور ان میں کوئی ایسی دہشت گردی اور ان چیزوں کی نہیں ہے. اور فیو لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس نے افیکٹ کیا ہمیں.
تو آپ کیا میسج لے کے دوڑ رہے ہیں؟
ہمارا میسج ہے اس میں کہ ہماری شرٹ سارے 8 بلکہ 10 رنر ہیں، 2 5K میں بھی رن کر رہے ہیں، ہم 8 رنر جو ہے میراتھن رن کر رہے ہیں، ان کا میسج ہے شرٹ کے اوپر لکھا ہوگا، آئی ایم اے مسلم، آئی ایم امیرکن and I love America too. Same. اور اس کے ساتھ ہم امریکن فلیگز ہولڈ کریں گے. موسٹلی میراتھن کے اندر ایک آدھ آدمی نے امریکن فلیگ ہولڈ کرتا ہے مختلف میراتھن میں، لیکن ہم 8 کے 8 ہولڈ کریں گے.
صحیح.
یہ بڑا مشکل ہوتا ہے.
پاکستان کے مختلف علاقوں یا دنیا کے مختلف مسلمان ممالک سے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ اس میراتھن میں شریک ہیں؟
کچھ ڈفرنٹ کنٹری کے بھی ہیں. صحیح. اور زیادہ تر ہمارے پاکستان کے.
میں اس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر اگین یہ پیس میسج ہے لیکن پولیٹیکل میسج بھی ہے، تو اس کی پرمیشن، اس کی اجازت ہوتی ہے یا آرگنائزرس کے آپ کو ایڈوانس پوچھنا پڑتا ہے؟
نہیں، اس کی کوئی پرمیشن نہیں ہوتی. کوئی بھی اپنا پیسفلی میسج لے کے آپ میراتھن میں آ سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی میسج اپنا دینا چاہیں شرٹ کے اوپر لکھ کے، پیسفلی آپ رن کر سکتے ہیں.
رائٹ. سو اس میں آپ کا بھاگنا یا جیتنا مقصد نہیں ہے، میسج دینا مقصد. آپ فلیگ کے ساتھ کیسے یہ جیت سکیں گے؟
نہیں نہیں، 100%. کیونکہ اس دفعہ ہم جو رن کر رہے ہیں وہ بالکل سیریس اباؤٹ یہ کاز کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارا گول اس وقت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم ریس کے اندر رہیں گے اور اپنا میسج دیں گے کہ ہم اس کنٹری کو لو کریں.
انور اقبال صاحب، کتنا یہ آپ کے خیال میں اہم انیشیٹو ہے ان حالات کے اندر جب ہم اس سے پہلے سیگمنٹ میں بھی اگین مسلم بین کے ریفرنس میں بات کر رہے تھے؟ سو کتنا مضبوط یہ پیغام ہے، کتنا سنا جائے گا، کتنا محسوس کیا جائے گا، کیا اہمیت آپ دیکھیں؟
دیکھیں اسد، ایک سب سے پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں رہنے والے جو پاکستانی امریکن ہیں، جو موراکن امریکن ہیں، جو ایرانی امریکن ہیں، جو افغان امریکن ہیں، یہ سب کے سب امریکی شہری ہیں، ایک، اور یہ سب کے سب مسلمان ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ وہ اس ملک میں امریکہ کے مسلمان شہری بن کے رہیں، وہ رہیں، اور ان کی آنے والی نسلیں بھی امریکی مسلمان کے طور پر یہاں موجود رہیں، ان کو پہچانا جائے اور ان کی عزت کی جائے. تو اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ احساس ہوا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر پاکستان میں کچھ واقعہ ہوتا ہے اس کا ہمارا رد عمل آنا ایک فطری چیز ہے، مصر میں ہوتا ہے، مصری امریکیوں کا رد عمل آنا فطری چیز ہے، لیکن سب سے پہلی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ امریکہ اور امریکی معاشرے میں اور امریکی سیاست میں اور امریکی ثقافت میں ہمارا ایک کردار ہونا چاہیے. تو یہ جو کچھ واقعات ہوئے اس کے بعد ایک ریئیکشن ہوا مسلمانوں کے خلاف, بظاہر یہ بعض گروہوں نے, چھوٹا گروہ ہے لیکن انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان ہی دہشت گرد ہیں یا اسلام دہشت گردی کو وہ کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے. تو یہاں احساس ہوا کہ ہم اپنا اصل رخ جو ہے ہم سامنے لائیں کہ نہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں نہ اسلام دہشت گردی پروموٹ کرتا ہے. ہم جو ہیں اس ملک کے شہری ہیں, ہم مسلمان ہیں اور ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں.
آغا غزل بھائی صاحب, آپ ہمیں ذرا یہ بتائیں وہ اوور آل جو انوائرمنٹ ہوتا ہے ایسے میراتھن کا, ایک اس ریفرنس میں, اور دوسرا یہ کہ معاشرہ بذات خود اس طرح کی جو اسپورٹس اور ہیلدی ایکٹیویٹی ہیں ان کے لیے کتنا سپورٹیو ہے.
ان یونائٹڈ اسٹیٹس, آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں, امریکہ میں تو بہت زیادہ سپورٹ ہے. امریکہ کے اندر میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ 700 میراتھن سال میں ہوتی ہیں ایوری ایئر, 700 میراتھن, اور
اس آپ 700 ہی بھاگتے ہیں.
ہم نے امپورٹنٹ جو ہے نا بڑی بڑی میراتھن وہ بھاگی ہیں, بلکہ 85 سٹی میں گئے, اور انشاءاللہ گول ہے کہ ہر سٹی میں امریکہ کے رن کریں گے. تو یہ کہ بہت زیادہ امریکہ میں بہت زیادہ سپورٹ ہے, خاص طور پہ ایوری ایونٹ میں, خاص طور پہ رننگ میں تو بہت زیادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے وسادن میں میسج دینا چاہتا ہوں پاکستان میں بھی کہ پلیز آپ لوگ اس رننگ کے اوپر کچھ توجہ دیں, کیونکہ یہ ایک, میں آگے بھی بول چکا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ یہ غریبوں کی گیم ہے.
تو مجھے وہ ایک پاکستان ٹیلیویژن کے اوپر ایک ایڈ بھی چلتا تھا کہ وسیم بھائی آپ جو بھاگ رہے ہوتے ہیں آپ تھکتے نہیں, تو کہ نہیں میں سگریٹ نہیں پیتا. تو آغا صاحب آپ تھکتے نہیں, آپ 50 ریاستوں میں بھاگ چکی ہیں, آپ شہر شہر بھاگنے کا ارادہ ہے, کتنا بھاگے گا؟
یہ سگریٹ نہیں پیتے,
یہ بالکل یہ سگریٹ نہیں پیتے تو 100%, کیونکہ وہ آپ کو پتا وہ ڈیمیج کرتے ہیں لنگس بھی. کیونکہ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا ایج کا ایک فگرز ہوتے ہیں, یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 72 ایئرز اولڈ مین ہی ان ٹیکسس میں, وہ لائر ہے, ریٹائرڈ ہے ابھی, انہوں نے 1700 میراتھن رن کی اور اسٹل ہی از رننگ.
1700
اسٹل رننگ. اور لیری مکین آپ گوگل پہ سرچ کریں آپ کو نظر آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 73 ایئرز اولڈ مین رن کر رہا ہے تو بھائی آپ بھی اپنی,
لیکن بہت آپ کے پاس ایک منٹ ہے, یہ آپ کا بریڈ اینڈ بٹر کیسے بھاگنا مجھے سمجھ نہیں آتا, باقی لوگوں کو بھی سمجھائیے.
مثلاً مجھے
یعنی یہ, یعنی دیکھیں آپ تو پروفیشنل رنر ہیں نا, پروفیشنل رنر رنر جو ہے فائنانشلی اپنے آپ کو کیا گین کرتا ہے, کیا حاصل کرتا ہے اسے؟
دیکھیں یہ بڑا ٹف کوسچن ہے. آپ یقین کریں کہ اگر دیکھیں دوسری کمیونٹی سپورٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کو, میں میرا میسج ہے امریکہ میں خاص طور پہ جو کمیونٹی پاکستان رہتی ہے, پلیز ایسے ایونٹ کو سپورٹ کیا کریں. یہ ہم اپنے پلے سے کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ انور صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کی.
نہیں کوئی شک نہیں, بہت شکریہ آغا غزل باش, آغا اسنین غزل باش صاحب ہمارے ساتھ تھے, انور اقبال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اسپورٹس کا ہمارا دوسرا سیگمنٹ رہتا ہے, اس میں ہمارے ساتھ ہیں عمیر الوی صاحب, اور کوئکلی ہم ان کے پاس جائیں گے. T20 PSL اختتام پذیر ہوا, نئے ٹیلنٹ کے چرچے ہیں, کچھ ناک بھی کر رہا ہے اور اس کو نیشنل کیمپ میں شامل بھی کیا گیا ہے ویسٹ انڈیز کے لیے. جو 31 رکنی کھلاڑی, ممکنہ کھلاڑی اناؤنس کیا گیا ہے, انہیں میں سے اسکواڈ سلیکٹ ہوگا. اس میں کچھ نئے نام ہیں, میں مختصراً بتاتا چلوں, فخر زمان, بابر زمان, آصف ذاکر, سعد علی, فہیم اشرف, حسین طلعت, عماد بٹ, رومان رئیس, محمد عباس, عثمان شنواری, اسامہ میر, محمد اظہر اور شاداب خان, یہ نئے نام ہیں. جبکہ کم بیک کیا ہے کامران اکمل نے, محمد حفیظ نے اور احمد شہزاد نے. عمیر علوی کتنا افیکٹو رہا؟ کافی لمبی لسٹ ہے پلیئرز کی جو اس کیمپ میں بلائے گئے ہیں.
دیکھیے مجھے کوئی زیادہ شوق اس لیے نہیں لگا کیونکہ احمد شہزاد کی تو اب ایکسپیکٹڈ تھا, کیونکہ جو پی ایس ایل میں انہوں نے پرفارم کیا اس کے بعد. لیکن اب آپ کتنے اوپنرز کھلائیں گے یہ بھی تو دیکھیے نا, آپ اظہر علی کو بھی رکھ رہے ہیں, آپ شان مسعود کو بھی رکھ رہے ہیں, آپ احمد شہزاد اور حفیظ کو بھی, فخر زمان کو بھی رکھ رہے ہیں, اور آپ کامران اکمل بھی ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ون ڈے میں اوپن ہی کر کے, T20 میں اوپن ہی کر کے آئے ہیں. تو کوئی ایک پلاننگ بھی تو ہوتی ہے اس کے پیچھے. آپ پرانے پلیئرس کو لے آتے ہیں, اب نئے پلیئرز جو ہیں ان کو بےچارے کو ان کے ساتھ رکھتے ہیں, پھر 31 کو جب کم کریں گے تو نئے کو ہٹا دیں گے. اب شعیب ملک نے کوئی خاص پرفارم کیا نہیں T20 کے اندر, تو ٹیکنیکلی تو ان کی جگہ نہیں بنتی. پھر عمر اکمل, یہ مطلب عمر اکمل کا سب کو پتا ہے کہ وہ جب انٹرنیشنل میچ ہیں تو وہ فیل ہو جاتے ہیں, لیکن آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے. اب یہ نئے پلیئرس کے لیے جو ہے ایک طرح سے ڈسہارٹنڈ ہوتا ہے, ڈسہارٹنگ ہوتا ہے, کیونکہ وہ لوگ محنت کر کے آتے ہیں.
صحیح. اب ایک اور چیز میں عمر آپ شاید سپورٹ کریں گے, جو ہمارے سلیکٹر ہیں یا بورڈ ہیں ان کو شاید یہ بھی سوچ لینا چاہیے, فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کچھ ٹیلنٹ صرف ڈومیسٹک میں پرفارم کرتا ہے. ایک لسٹ دے سکتا ہوں, رضوان الزمان تھے, اس کے علاوہ منصور اختر تھے, ایون عمران خان نے بہت رلائی کیا ان کے اوپر, لیکن آصف مجتبیٰ تھے, یہ سارے ڈومیسٹک میں بڑے بڑے نام تھے لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں فلاپ تھے. تو آپ ان کو کتنی بار انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس لائیں گے؟
بالکل, یہ بھی چیز ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیے, اس میں سسپیکٹڈ پلیئرز جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں, جیسے آپ کا محمد عرفان تھے, ذوالفقار بابر تھے, جن کے پی ایس ایل میں تھوڑا سا دھبا لگا کہ شاید یہ شامل ہوں گے. تو یہ بھی اس کے, یہ اس بات کے جو کچھ سوال جو آپ کو ابھارتا ہے کہ یعنی یہ تو سیریس بات تھی جو بورڈ نے ایسی رفا دفا کر دی, کیونکہ اگر آپ نے جن لوگوں کو نہیں رکھا ہے اس کا مطلب ہے آپ اس پہ سوچ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی ایکشن وغیرہ لیں. اب آپ باقی جو پلیئرز جیسے اچھے اچھے ہیں, جیسے رومان رئیس ہو گئے, جیسے اسامہ امیر ہو گئے, جیسے آپ کا شاداب خان ہو گئے,
ویسے آپ کو محمد عرفان کے شامل نہ ہونے پہ حیرت نہیں ہے؟ عرفان جونیئر شامل کرنا ہوگا. عرفان جونیئر بڑی اچھی پرفارمنس تھی اور بڑا اچھا اسپارک نظر آیا, تو ان کے شامل نہ ہونے پہ حیرت نہیں آپ کو؟
دیکھیے 16 پلیئرز تو آپ کو کرنے ہی ہیں نا.
ہاں نہیں, لیکن 31 کے کیمپ میں بھی تو آ سکتے ہیں.
31 میں کرنا
چاہیے تھا, 32 بھی کر سکتے تھے, کوئی توڑا مسئلہ نہیں. بہت شکریہ عمر الوی صاحب, آپ نے جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ, بہت شکریہ. آغا غزل بھائی صاحب آپ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تھے, انور اقبال صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. اسد حسن اور پروڈیوسر اسفر امام کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتا.